لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
خالق جن ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ تعبدوا الا اللہ انی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير. الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور.
بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ میں نے سورہ ہود آج سے شروع کی ہے اور اس پورے سورت میں اللہ رب العزت نے جس موضوع کو خاص طور پر بیان فرمایا وہ ایمان ہے، ایمان میں پختگی اور اعمال صالحہ کی طرف رغبت دلانا انسان کو کہ کس طریقے سے نیک اعمال کی طرف رغبت کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اللہ تعالی نے ان قوموں کا اس میں ذکر فرمایا جن قوموں کا پر اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا ماضی میں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس طریقے سے میں ہر وقت انسانوں پر اپنی رحمتیں برساتا ہوں، جس طرح میری رحمتیں اترتی ہیں، جس طرح میری بخششیں اترتی ہیں، میرا رحم اترتا ہے، تو نافرمانیوں سے پھر میں عذاب بھی کیسے دیتا ہوں. اور پھر ان قوموں کا اللہ تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا کہ کن کن قوموں پر اللہ کی رحمتیں اتری، کس کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالی کی نعمتوں کا مذاق اڑایا، کس طریقے سے اللہ تعالی کے احکامات کے خلاف ورزی کی، اور ان پر کیا کیا عذاب نازل ہوئے. اس پوری صورت میں اللہ رب العزت نے اس موضوع کو خاص طور پہ بیان فرمایا. جب یہ صورت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ شبیبتنی ہود، مجھ کو سورہ ہود نے بوڑھا بنا دیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بال دیکھے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ پر بڑھاپے کا اثرات ظاہر ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو سورہ ہود نے بوڑھا بنا دیا، کیونکہ اس میں جیسے عذابوں کے تذکرے، کس طرح قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی صریح خلاف ورزیاں کرتی رہی ماضی میں، کیسے اللہ تعالیٰ کے عذاب اترتے رہے قوموں پر، یہ سورت در حقیقت ہم میں سے ہر شخص کو اپنا اپنا جائزہ لینے کے لیے ہے. اور لمبی سورت ہے، انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی کر کے اس سورت کو انشاءاللہ چلائیں گے. فرمایا الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا ترجمہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں. کتاب الاحکمت آیاتو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، احکمت آیاتو، جس کی آیات محکم ہے. محکم کا مطلب یہ ہے ایسی پختہ اور ایسی یقینی ہے کہ کوئی اس کے اندر رد و بدل کر نہیں سکتا. قرآن کریم میں ابھی آپ دیکھیں، ہم کوئی کتاب غلط پڑھ جائیں کوئی ہمیں ٹوکنے والا نہیں ملتا کہ آپ نے اس بات کو غلط پڑھ دیا، لیکن آپ قرآن کریم کا کوئی زبر زیر پیش تو الٹا سیدھا کر کر دیکھیں، ذرا اوپر نیچے کر کے دیکھیں، ہر مجمع میں سے کتنی آوازیں بلند ہو جائیں گی کہ دیکھو اس نے قرآن کریم صحیح نہیں پڑھا. یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا. قرآن کریم کا اعجاز یہ ایسا اعجاز ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کسی کتاب کا یہ معاملہ نہیں جو کلام پاک کا ہے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو سینوں میں پیوست فرما دیا انسانوں کے. ہر جگہ پر قرآن کریم پڑھنے والے، پڑھانے والے، اس کو یاد کرنے والے، اس کے مطلب بیان کرنے والے، اس کا ترجمہ بتانے والے، اس سے نت نئے مسائل اخذ کرنے والے قیامت تک دنیا میں رہیں گے. ثم فصلت، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کی آیات محکم ہے. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ان آیات کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرما دی ہے. تفصیل بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ثم فصلت، پھر ان آیات کی تفصیل بیان کی گئی. من لدن حکیم خبیر، ایک حکیم اور خبیر کی جانب سے، مراد خود اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان آیات کی تشریح اور تعبیر بیان کی گئی. یہاں ایک بات خاص طور پہ سمجھنے کی ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوتی ہیں ان تمام آسمانی کتابوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نبی ضرور بھیجتے ہیں اس کو اپنی اس کتاب کی تشریح اور تعبیر کے لیے. قرآن کریم کوئی ایسی آسمانی کتاب نہیں اتری جس کی تشریح اور تعبیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہ بھیجا. اب سوچنے کی ایک بات ہے کہ ہمیں تو چلو عربی نہیں آتی، ہماری تو مادری زبان عربی نہیں ہے، لیکن جس قوم پر یہ قرآن کریم اترا وہ تو عربی کی ایک بڑی فصیح و بلیغ قوم تھی، اور اتنی فصیح و بلیغ قوم تھی، عربی زبان کے اوپر اس قدر قادر الکلام تھی کہ ان کے ہاں پر ایک ایک چھوٹا چھوٹا بچہ اور بچی بیٹھ کر عربی کے اندر قصیدے کہا کرتے تھے، اشعار کہا کرتے تھے. تو لفظی ترجمہ تو قرآن کریم کا ان کو معلوم تھا، ترجمہ آتا تھا ان کو قرآن کریم کا، سمجھتے تھے قرآن کریم. لیکن سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتلانے کے لیے آئے تھے؟ جب ان کا ترجمہ آتا تھا، ان کو اس کا مطلب معلوم تھا، تو در حقیقت تشریح کرنے کے لیے تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی، کہ قرآن کریم کی آیات کا مطلب یہ ہے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 8 سال میں پڑھی. کتنی پڑھی؟ 8 سال میں سورہ بقرہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا ذہین اور قابل انسان، اور جب سورہ بقرہ پڑھی تو خوشی کے اندر اونٹ زبا فرمایا اور بڑی خوشی کا اظہار فرمایا کہ آج میری سورہ بقرہ ختم ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. تو ترجمہ تو آتا تھا ان کو، مطلب تو پتا تھا، عربی ان کی مادری زبان تھی، تو وہ احکامات وہ مطلب آیات کا وہ پڑھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہا لفظی ترجمہ جان لینا کافی نہیں قرآن کریم کا، کہ مجھے ایک لفظ کل کا ترجمہ مجھ کو آتا یا ایوہ الناس کا ترجمہ مجھ کو آتا، یہ مطلب جان لینا کافی نہیں، بلکہ مطلب اس قرآن کریم کی آیات کی کیا مطلب نکل سکتے ہیں، اس کی تشریحات کیا ہیں، مسئلے کیا نکل رہے ہیں، مفاہیم کیا ہیں اس کے، یہ صرف اللہ کے نبی ہی بیان فرماتے ہیں جو انسانوں کی عقلوں کو کھولتے ہیں اور انسان کو صحیح رخ عطا فرماتے ہیں غور و فکر کا. اس لیے آپ دیکھیں کہ جتنے غلط نظریات پیدا ہوتے ہیں یا جتنے غلط نظریات کے علمبردار ہوتے ہیں وہ استدلال قرآن سے کریں گے حدیث کے بغیر. آپ دیکھیے گا ان کی تشریح آپ سمجھ لیجئے، پڑھ لیجئے، وہ اس تشریح کے اندر احادیث کا سایہ سہارا نہیں لیں گے، اس لیے کہ حدیث کا اگر سہارا لے لیا تو حدیث تو انسان کو بھٹکنے میں محفوظ کرتی ہے، غلط مطلب نکالنے سے بچاتی ہے. قرآن کریم کی تشریحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، تو اپنے مطلب کو غلط ثابت کرنا یا غلط مطلب نکالنا کے لیے ضروری ہے کہ حدیث کا سہارا نہ لیں، حدیث کا سہارا لیں گے پھنس جائیں. اس لیے جتنے غلط نظریات کے حامل لوگ ہیں آپ دیکھیں وہ قرآن کریم کو مانتے ہیں، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اور ہمارے ایمان کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ حدیث کا منکر جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جو حدیث کا منکر ہے وہ اللہ کے نبی کا منکر ہے، جو اللہ کے نبی کا منکر ہے وہ کیسے مسلمان ہوگا، کہاں کا مسلمان. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کی گئی اس لطیف حکیم اور خبیر کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، لہذا وہ تفسیر کس کے ذریعے بیان کی، اپنے نبی کے ذریعے بیان کی. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے قرآن پاک کی تفسیر کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا انجیل کی تفسیر کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا توریت کی تفسیر کے لیے، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا زبور کی تفسیر کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیفے نازل ہوئے، انہوں نے اس کی تعبیر و تشریح فرمائی. لہذا ہر ایسی تعبیر اور تشریح قرآن کریم کی جو سنت کے خلاف ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف ہے، ان کے مفہوم کے خلاف ہے، ہر ایسی تفسیر اور تشریح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے خلاف ہے، وہی گمراہی ہے، وہ ضلالت ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ کل ضلالت فی النار، ہر گمراہی انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے، یہ وہ گمراہی ہے. تو تفصیل بھی وہ ہمارے لیے قابل معتبر ہے جس کی بیان تفسیری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ہاں اگر کوئی تفصیل ایسی نہیں ملتی جو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ثابت ہو، پھر انسان اپنی عقل اس کے اندر لڑا سکتا ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، پہلی بات، ہر چیز میں پہلی بات قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے کہ ہر بات ایمان سے شروع ہوتی ہے. فرما اللہ تعبدوا الا اللہ، تم لوگ عبادت نہ کرنا سوائے اللہ کی، پوجو تو صرف اللہ کو پوجو، عبادت کرو تو صرف اللہ کی کرو، لائق عبادت صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی ذات نہیں. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے آیا ہوں منہ اللہ تعالی کی جانب سے نذیر اور بشیر بنا کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہوں تمہارے پاس نذیر. نذیر کے معنی آتے ہیں اس طرح ڈرانا جس کے اندر محبت اور شفقت غالب ہوتی ہے. دیکھو ڈر دو طرف کا ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے ڈاکو کا، ایک ڈر ہوتا ہے دشمن کا، ایک ڈر ہوتا ہے انجانے خوف کا کہ کوئی چیز مجھ کو نقصان پہنچا دے گی، اور ایک ڈر ہوتا ہے ماں کا، ایک ڈر ہوتا ہے باپ کا، ایک ڈر ہوتا ہے استاد کا. اس میں خوف ہوتا ہے لیکن محبت کے ساتھ. معلوم ہے کہ ماں کا ایک دباؤ تو ہے، ماں دیکھ لے گی تو کیا سوچے گی، باپ کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا، ڈر تو ہوتا ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ جو بات بھی ہوگی ہوگی محبت کے ساتھ. تو انذار اور نذیر کے معنی آتے ہیں کہ کسی کو ڈرانا اس طریقے سے جس کے اندر کے محبت کا غلبہ ہو. تو اللہ کے نبی بھی اپنی قوم کو جو ڈراتے ہیں وہ اسی طریقے سے اور اس طرح ڈراتے ہیں جیسے کوئی بے پناہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ڈراتا ہے. جیسے ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے کہ دیکھو بیٹا اس چیز کو ہاتھ لگاؤ کہ ہاتھ جل جائے گا. ایک ڈاکو بھی ڈراتا ہے کہ پستول نکال کر کہتا ہے کہ مجھے تم پیسے دے دو میں جان سے مار دوں گا. دونوں کے ڈر میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اب اسی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں نذیر ہوتے ہیں. نذیر کا معنی یہ ہے کہ انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی شفقت کے ساتھ ڈرانے والے. وہ بشیر، خوشخبری دینے والے بھی ہیں. اللہ کے عذاب سے ڈراتے بھی ہیں اور بشیر خوشخبریاں بھی دیتے ہیں. تم کو جنت کی بھی خوشخبری ملتی ہے، دنیا کی بھی خوشخبریاں ملتی ہیں، آخرت کی بھی خوشخبریاں ملتی ہیں. تو سب سے پہلی بات جو فرمائی اس سورت کے شروع میں وہ یہ بیان فرمائی کہ قرآن کریم کی آیات ہیں، مستحکم آیات ہیں، کوئی رد بدل کی گنجائش نہیں. تفصیل تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل قبول ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا. قرآن پر ایمان پختہ کروا دیا، اپنے نبی پر ایمان پختہ کروا دیا، اب فرمایا کہ تم عبادت کرو تو صرف اللہ کی کرو. یہ آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع عطا فرمائے تو ایک بات ہم محسوس کریں گے کہ قرآن کریم نے سب سے زیادہ زور دے دیا ایمان پر، دیا سب سے زیادہ زور ایمان پر، مختلف عنوان سے، مختلف پیرایوں سے، مختلف اسلوب سے یہ تاکید کی کہ ایمان ہے اصل. جیسے میں نے پچھلے ہفتے بھی بات عرض کی تھی کہ اصل نیکیاں وہ ہیں قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں جو ایمان کے ساتھ ہوتی ہیں. بغیر ایمان کے کوئی نیکی قابل قبول نہیں. اس پر اللہ تعالیٰ دنیا میں، میں نے جیسا پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ برابر کر دیتے ہیں، پورا کا پورا ہو جاتا ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں ملتا اس کو. تو اسی کو فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. تو اصل چیز ایمان ہے. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ اشرفیہ لاہور کے محتمم اور بانی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، تو وہ ان کا ملفوظ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے کرتے اس کو کسی طرح قبر تک لے جاؤ. اپنے ایمان کو بچا بچا کر، حفاظت کر کر کے کسی طرح قبر تک تم ایمان کو لے جاؤ، آگے تمہاری جیت ہی جیت ہے. تو بات یہ کہ ایمان کسی طرح ہمارا قبر تک چلا جائے، ایمان ہمارا محفوظ ہو جائے اور اس میں کوئی رکھنا نہ پڑنے پائے، اس میں کوئی کمی واقع نہ ہو. تو یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. ہر ایک کو ہر نماز کے بعد اس دعا کو اپنی معمولات میں بنانا چاہیے کہ یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ عطا فرما، یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ عطا فرما. ایمان کے ساتھ موت مل گئی تو یہ اصل کامیابی ہے. اصل تفریق جو ہوگی نا آخرت میں ایمان اور ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر ہوگی. اعمال بھی وہی قابل قبول جو ایمان کی حالت میں کیے گئے، وہ قابل، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. ایمان محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے. ایمان ملنے میں ہمارے اپنے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے. آج ہم اپنے بارے میں دیکھیں کہ بھائی ہم نے ایمان کے لیے کیا قربانیاں دے دی، کیا قربانیاں دی ایمان کے لیے؟ کوئی قربانی نہیں. ہم تو سیدھے سیدھے سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سلسلے میں ڈال دی. آپ دیکھو کتنے ہی انسان آج غیر مسلم گھرانوں میں پیدا ہوتے، تو آج خدا نہ خواستہ نہ ہو تو مسلمان گھرانے میں پیدا، پتہ نہیں کون سی گمراہیوں میں بھٹک رہے ہوتے، کہاں بھٹک رہے ہوتے. الامان والحفیظ. تو ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا. ایمان کی کوئی قدر اگر پوچھے تو صہیب رومی سے پوچھے کہ ایمان قبول کرنے کی قربانیاں کس کو کہتے ہیں. کوئی بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ ایمان کے خاطر قربانیاں کس چیز کا نام ہے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو غلام تھے، چونکہ رنگت کالی تھی، حبشی تھے، تو لوگ ظاہری طور پر تصدی کرتے تھے، لیکن جب ایمان نصیب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے منتخب فرما لیا، تو یہی بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان کو ان کا جو مولا تھا جن کے یہ غلام تھے، وہ ان کو تپتے ہوئے انگاروں پر مٹاتا تھا، اور یہ فرماتے ہیں کہ میرے جسم سے چربی پگھل پگھل کر وہ انگارے بج جایا کرتے تھے، لیکن میری زبان سے یہی کلمہ نکلتا تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تو لیکن ایمان قبول ہوا تو کہاں عرب کی قوم وہ قوم تھی جو کسی دوسرے انسان کو، غیر قوم کو، اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی، یہ ایمان کی شان ہے کہ اسلام نے شروع میں ہی فرما دیا کہ عربی اجمی کوئی قوم نہیں، عرب غیر عرب کوئی فرق نہیں، اصل بنیاد ایمان ہے. قرآن کریم نے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم میں دو ہی قومیں ہیں، ایک تم میں مسلمان ہے، مومن ہے، اور ایک تم میں کافر ہے. جو مومن ہے ان کے اندر کوئی علاقائی فرق نہیں، کون کس خطے کا ہے، کون کس صوبے کا ہے، کون کس ملک کا ہے، کس کی چمڑی کالی ہے، کس کی چمڑی گوری ہے، کون کچھ ہے، کچھ نہیں. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہاں تو یہ حبشی غلام تھے، اور کہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ مسجد نبوی کے مؤذن مقرر ہو گئے. اللہ اکبر. آپ قبولیت دیکھیے کہ کیا قبولیت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ مسجد نبوی کے مؤذن مقرر ہو گئے. بلال اذان، بلال کی اذان مدینہ طیبہ کے اندر گونجا کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤذن مقرر ہوئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ ہر وقت ساتھ، سائے کی طرح ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اس قدر والہانہ محبت تھی کہ بیان سے بات، بہت ہی محبت تھی. فرمایا جب معراج پہ تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو واپس آئے، فرمانے لگا کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بلال تم کون سا عمل کرتے ہو؟ کہنے لگے رسول اللہ میں تو کوئی عمل ہی نہیں کرتا، ابھی ان کی سادگی دیکھی آپ، ساری زندگی قربانی اور جہاد سے بھری پڑی ہے، لیکن فرمانے لگے رسول اللہ میں تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا. فرمانے لگے کہ نہیں بلال، میں نے جنت میں تمہارے پیروں کی آہٹ سنی ہے، تم کوئی ایسا عمل کرتے ہو تو بتلاؤ جو تم دنیا میں عمل کرتے ہو، ہمیں بھی پتہ چل جائے وہ تم دنیا میں یہ عمل کرتے ہو. تو فرمانے لگے یا رسول اللہ، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد دو رکعت نماز پڑھتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد دو رکعت نماز پڑھتا ہوں. تو اسی لیے تحیت الوضو کا بڑا ثواب ہے. جب حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میرا مدینہ طیبہ میں دل نہیں لگتا، مجھے ہر لمحے یاد آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میرے سے رہا نہیں جاتا، میں اپنی حبشہ واپس جاتا ہوں. چلے گئے. لوگوں نے بڑا روکا، ساری پورا مدینہ طیبہ والہانہ محبت کرتا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی. چلے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہ بلال، کبھی موقع ملے تو مدینہ طیبہ آ جاؤ. اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیے، آ گئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو زمانے مبارک میں تشریف لائے، استقبال ہوا زبردست ان کا، اور مدینہ طیبہ میں ان کو لے کر آئے. جب مدینہ طیبہ میں لے کر آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ بلال آج آپ اذان دیجئے. جیسا آپ اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. اب جب اذان دینی شروع کی تو لوگوں کو وہ زبان نبوت کی اذان یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے اذان ہوتی تھی. تو جب اذان شروع کی تو اس قدر لوگ روتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے کیونکہ وہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا سب کو. اس قدر روتے ہوئے باہر نکل آئے کہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اتنے لوگ مدینہ طیبہ میں کبھی روتے ہوئے نظر نہیں آئے. تو یہ ان لوگوں کی شان ہے ان حضرات کی. اللہ تعالیٰ ان کی نسبت ہم لوگوں کو کچھ عطا فرما دے. اننی لکم منہ نذیر و بشیر. تو فرمایا کہ اصل چیز ایمان ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ کہ تم لوگ عبادت نہ کرو سوائے اللہ کی کسی اور کی. اننی لکم منہ نذیر و بشیر کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس سے ڈرانے والا آیا ہوں, خوشخبری دینے والا آیا ہوں. وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا. پہلی بات, ایمان کا حکم مستحکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر و تشریح پر مستحکم فرمایا, اور فرمایا کہ عبادت صرف ایمان, عبادت صرف اللہ کی ہوگی, اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی نہیں. جب ایمان پختہ کروانے کے بعد اب حکم دیا کہ تم لوگ اپنے رب سے اپنی مغفرت طلب کیا کرو. دو لفظ آتے ہیں, انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, ثم توبوا الیہ پھر تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی. یمتعکم متاعا حسنا وہ تم کو اچھا سامان دے گا رہنے کے لیے. دو لفظ آتے ہیں, میں عرض کر رہا تھا, ایک آتا ہے مغفرت اور ایک آتا ہے توبہ. ہم اپنی اردو میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں, لیکن یاد رکھیے مغفرت کا تعلق ماضی کے گناہوں سے ہوتا ہے اور توبہ کا تعلق آئندہ گناہوں سے ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہوگا کہ انستغفروا ربکم کہ تم اپنے رب سے ماضی کے گناہوں کی توبہ کرو, استغفار کرو, ثم توبوا الیہ پھر آئندہ کے لیے توبہ کرو, آئندہ کے لیے عزم کرو کہ یا اللہ میں اس گناہ کو دوبارہ نہیں کروں گا. تو تم نے اگر یہ کام کر لیے تو تمہاری توبہ قبول ہو گئی. اسی لیے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ توبہ کی اور گناہوں پر ندامت کی یہی تین صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ جو گناہ ماضی میں ہوا اس گناہ کے اوپر انسان اللہ تعالی سے توبہ کرے, شرمندگی کا اظہار کرے جو ماضی میں گناہ ہو گیا, اور آئندہ سے نہ کرنے کا عزم کرے. جیسا کہ یہ آ رہا ہے ثم توبوا الیہ کہ تم آئندہ کے لیے عزم کرو اس بات کا, توبہ کرو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرو گے. تو ماضی پر گناہوں پر توبہ کہ یا اللہ میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا, اور آئندہ کے لیے عزم اس بات کا کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اور ایک تیسری چیز ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کہ یا اللہ واقعی جو میں نے گناہ کیا تھا یہ ایک میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. یہ تین چیزیں پوری ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں, یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ. اور صرف توبہ کو قبول ہی نہیں فرماتے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے جو کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے رب سے جو توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کی توبہ اتنی پسند آتی ہے, اتنے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس انسان کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور اس کے رجوع اللہ کرنے کی وجہ سے، توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور ایک وہ ہے جو کہ اپنے اوپر توبہ نہیں کرتا، اپنے گناہوں کے مغفرت طلب نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ بندہ میری طرف رجوع نہیں کرتا اور بندہ میرے سے توبہ اور استغفار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ اسی لیے گناہ جو ہے انسان سے ہوتے رہتے ہیں، گناہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ گناہوں سے معصوم تو اللہ کے نبی کی ذات ہوتی ہے، گناہ سے بچا ہوا کوئی نہیں، البتہ اتنی بات ہے کہ گناہوں پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اصرار کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے عادی ہیں، اب فکر ہی نہیں ہے گناہ کی کہ گناہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے، کوئی دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ ہم سے گناہ ہو گیا، کیونکہ دل میں خیال نہیں آتا اس لیے توبہ استغفار کی توفیق بھی نہیں ہوتی، معافی مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ بعض اوقات گناہ ہوتی ہے اور آدمی معافی بھی مانگ لیتا ہے، گناہ ہو گئے، معافی طلب کر لی، اصرار نہیں کیا، لیکن بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ انسان توبہ کرتا ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں لیکن وہ اس گناہ کی اپنے دل میں کوئی اس کی تعویل کر لیتا ہے، کوئی توجیہ کر لیتا ہے کہ یہ گناہ تو میں نے یوں نہیں اس وجہ سے کیا تھا، یعنی گویا کہ اس گناہ کو ہیرا پھیری کر کے وہ جائز حدود کے اندر لانا چاہتا ہے۔ یہ قسم اللہ تعالیٰ کو حد سے زیادہ ناپسند ہے کہ ایک گناہ ہے اور ایک گناہ کے اوپر سینہ زوری ہے کہ نہیں یہ چیز جائز ہے، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ناجائز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ناجائز، یا خود جو لوگ قرآن اور حدیث کی فہم رکھتے ہیں وہ فرماتے ناجائز، یہ کہتا جائز، میں اس کو جائز مانتا ہوں۔ تو جو انسان اپنے دل کے اندر یہ معاملہ رکھتا ہے گناہ کے بارے میں، تو اس انسان چونکہ گناہ کو گناہ نہیں مانتا، اس لیے اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی اس گناہ کے اوپر۔ بھائی ہم ایک گناہ ہے کہ گناہ کر لیا توبہ کر لی، ایک گناہ وہ ہے گناہ کیا توبہ بھی نہیں کی، دل میں خیال ہے کہ ہاں گناہ ہوا، یہ خیال اگر دل کے اندر رہتا ہے کہ ہاں چلو گناہ ہوا، توبہ بھی نہیں مانگی، لیکن دل میں کبھی نہ کبھی کوئی چنگاری اٹھے گی تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اس کی بھی مانگے گا، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں مرنے سے پہلے۔ لیکن ایک قسم ہوتی ہے ان سرکش لوگوں کی جو کسی قیمت پر بات نہیں مانتے، بلکہ ہر لمحے میں تعویل توجیہ اپنی طرف سے وجوہات اور اپنی طرف سے دلیلیں پیش کرتے رہتے کہ یا اللہ یہ نہیں یوں نہیں ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا، یہ قسم اتنی خطرناک ہے کہ بعض اوقات انسان کو بعض اوقات کفر کے قریب تک پہنچا دیتی ہے، کیونکہ ہر چیز میں جب تعویل ہر چیز میں توجیہ تو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق میں نصیب نہیں ہوتی ایسے شخص۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو اصل چیز ہے استغفار، اصل چیز ہے گناہوں سے بچنا۔ میرے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنی مجلس میں، میں وہی ملفوظ آپ کے سامنے بھی سناتا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو میرے سے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا، میرے اوپر کسی نے نظر لگا دی، میرے اوپر کسی نے جو ہے فلانا عمل کروا دیا، سفلی عمل کروا دیا، آپ مجھے تعویذ دے دیں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے تعویذ مانگا کرتے تھے لوگ، تو فرمایا کرتے تھے کہ میں ان سے یہ کہتا تھا اور کہتا ہوں کہ بھائی کوئی جادو، کوئی نظر بد، کوئی کونا، کوئی سفلی عمل انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا انسانوں کے گناہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ گناہوں پر اصرار، بے دھڑک ہو کے گناہ کرنا، بے فکر ہو کے گناہ کرنا، اور کسی نے توجہ بھی دلا دی تو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، یا وقتی طور پر کوئی تعویل اپنی طرف سے کر دی، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے. چنانچہ یہ گناہوں کی کثرت، یہ انسان کو بعض اوقات، بعض گناہ وہ ہوتے ہیں ایک اجتماعی گناہ ہوتے ہیں، پوری قوم مل کر ایک گناہ کر رہی ہوتی ہے، بعض گناہ انفرادی ہوتے ہیں، بعض اجتماعی ہوتے ہیں، لیکن جب ان پر استغفار نہیں، جب ان پر توبہ نہیں، جب ان پر کوئی فکر نہیں، تو پھر عذاب بھی ان قوموں پر اسی طریقے سے آتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حب الدنیا راس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. حب دنیا دل میں پیدا ہو گئی، ہر کام دنیا کے لیے ہو رہا ہے، باپ دنیا کو دکھانے کے لیے، محنت دنیا کو دکھانے کے لیے، ہر وقت اس بات کی فکر کہ میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، دوسرا میرے سے کوئی آگے نہ بڑھ سکے، میرا رہنا دوسرے سے اچھا ہو، میرا کھانا دوسرے سے اچھا ہو، میرا پہننا دوسرے سے اچھا ہو، میرے کپڑے دوسرے سے اچھے ہوں، میرے جوتے دوسرے سے اچھے ہوں، میری گھڑیاں اچھی ہوں، میرا رہن سہن، میرا اسٹیٹس دوسرے سے بہتر ہو. یہ ہے اصل میں فساد کی جڑ، جو کہ کسی بھی انسان کو تباہیوں کے دہرے میں دھکیل دیتی ہے. اس چکر میں مبتلا ہو کر اپنے اسٹیٹس کو بنانے کے چکر میں وہ دنیا کا ہر حرام پر گزرتا ہے، اللہ کے ہر حکم کو توڑ کر وہ توڑ گزرتا ہے. اس کو فرمایا حب الدنیا راس کل خطیئہ، دنیا کی محبت یہ تمام خطاؤں کی جڑ ہے. حدیث ایک حدیث ہے اور وہ ہماری حالات پر صادق آتی ہے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کافر قومیں ایک دوسرے کو، مسلمانوں کو مارنے کے لیے اس طریقے سے دعوت دیں گی جس طریقے سے تم لوگ کھان اپنے دسترخوان پر اپنے مہمانوں کو دعوت دیتے آنے کے لیے. یعنی ایک کافر دوسرے کافر، ایک قوم دوسری قوم کو کہے گی کہ آؤ چلو مسلمانوں کو مارتے، مسلمانوں کو تباہ کرتے، اور جس طریقے سے ہم کھانے میں بلاتے ہیں، آئے بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں، میرے ساتھ چائے پیئیں، اس طریقے سے کافر لوگ دعوت دیں گے. میں حدیث کا شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا مسلمان ختم ہو جائیں گے اس وقت؟ کیونکہ اس وقت تو تھوڑے سے صحابہ کرام تھے اور پوری دنیا پہ ان کے ایمان کے پرچم لہرا رہے تھے. تھوڑا سا پوری دنیا پہ اسلام کے پرچم تھے، خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے مبارک میں تو مراکش کے ساحلوں تک مسلمان جا پہنچے. فرمانے لگے یا رسول اللہ، کیا مسلمان ختم ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان اتنے ہوں گے جتنے بارش کے قطرے، مسلمان تعداد کے لحاظ سے اتنے ہوں گے جتنے بارش کے قطرے. تو پھر فرد لوگوں نے جب پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیسے ہوگا، کیوں ہو جائے گا کہ اتنے مسلمان ہو کر ناکار اور نکمبے رہ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ ہوگی کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت غالب ہوگی اور موت سے دوری اور موت سے کراہیت اور نفرت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوگی. یہ سبب ہوگا ان کے کفر کا، ان کی دوری کا، ان کے مقہور اور مبغوض ہونے کا کہ جو وہ دنیا میں ہوں. ایک اور حدیث سناتا ہوں، اس سے آپ کو مطلب واضح ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت، یہ حدیث پہلے آیا سن لیں پھر حدیث شریف عرض کروں گا، کہ حدیث اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان اللہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. یعنی جو انسان صدقہ کرتا ہے، صدقہ انسان کے مال میں برکت اتنی پیدا کرتا ہے کہ وہ صدقے کی وجہ سے انسان کا مال کئی گنا بڑھ جاتا ہے. بڑھنے کا مطلب یہ کہ ضرورت زیادہ پوری ہو جاتی ہے، اس کے اندر برکتیں آ جاتی ہیں اس کے اندر. تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم سود لیتی اور دیتی ہے، یعنی جو قوم سود کے کام میں شریک ہوتی ہے، انجام کار اس کا ہمیشہ کمی کی صورت میں نکلتا ہے. نتیجہ جب آتا ہے نا سود کے لینے دینے کا، ہمیشہ کمی آئی، کبھی اضافہ نہیں ہو. قرآن کریم نہیں کہہ دیا، پھر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اس کے بعد کیا بات؟ یہ محق اللہ الربا، سود مٹتا ہے، سود مٹے گا، ابھی ترقی نہیں ہو سکتی. اسی حدیث کے ذیل میں ایک صحابی ہے معمر، ان کی روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں، مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو قومیں سود لیتی اور دیتی ہیں ان پر 40 سال ایسے نہیں گزرتے کہ وہ قومیں یا وہ خاندان تباہیوں کے شکار ہو جاتے ہیں، 40 سال نہیں گزر پاتے. تو یہ جو میں نے آگے پیچھے آپ کو بہت ساری حدیثیں سنائی کہ چونکہ یہ گناہ ہماری قوم کے اندر اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ہم جو حدیث میں عرض کر رہا تھا کہ اتنے مسلمان ہیں لیکن بے حیثیت، کوئی ان کی حیثیت نہیں، کوئی ان کا وجود تسلیم مکرنے کے لیے تیار نہیں. اس کی بنیادی وجہ اللہ ہی کو خبر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے گناہوں پر جس طریقے سے کمر بستہ ہیں، جس طرح گناہ ہماری زندگیوں کے اندر رچ بس گئے ہیں، حرام مال، حرام کام، ہر وقت کے فسق و فجور میں مبتلا ہماری زندگی ہے، یہ در حقیقت تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو آج دھکیل رہی ہے اس بات کی طرف کہ دنیا میں مسلمان مقبول و مقبوض ہو جائے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو. جس کا دل چاہے، جب دل چاہے کسی مسلمان ملک کو ختم کر کے رکھ دے، بمباری کر کے رکھ دے، تباہ کر کے رکھ دے، کوئی پوچھنے اس کو والا نہیں. آج ہمارے سامنے ایک واقعہ نہیں، دسویں واقعہ ہمارے سامنے. بنیاد اس کی کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ دیکھیے، ہم آگے بھی انشاءاللہ اس صورت کے اندر ان قوموں کے ہم واقعات پڑھیں گے جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں مختلف اترتی رہی. کسی پر پانی کا عذاب آیا، کسی پر ہواؤں کا عذاب آیا، کسی پر غرق کا عذاب آیا، کسی کو ہوا میں اٹھا کر پٹکا گیا، ان کی قوموں تباہ ہوئی. عذاب کی شکلیں اللہ تعالیٰ کی مختلف ہیں، عذاب نئے طریقوں کے آتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم گناہوں کی نشتہ شکار ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتی، ان کے اندر ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے وقتوں کے اندر وہ بیماریاں ہوتی نہیں تھیں. ہم بھی دیکھیں نا، آج ہمارے ہاں کتنی بیماریاں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، اتنے بڑے بڑے ہسپتال، اتنے قابل ڈاکٹر موجود ہیں، لیکن بیماریاں بڑھ ہی رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی. دوائیاں جتنی بن رہی ہیں اتنی بن رہی ہیں کہ ماضی میں کبھی بھی نہیں بنا کرتی تھی، لیکن آج آپ دیکھیں بیمار بھی اسی حساب سے ان کا ریشو بڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، اللہ تعالیٰ کے گناہوں پر اصرار اور بے فکر ہو کے، بے پرواہ ہو کے، بغیر کسی توجہ کے، نہ اولاد کو ٹوکنا، نہ خود فکر کرنا کہ گناہوں پر اولاد کو ٹوکا جائے کہ بیٹا تم نے یہ کام گناہ کا کیا، بچوں کو ٹوکیں گے بیٹا تم نے نماز نہیں پڑھی، دیکھو نماز کا وقت جا رہا ہے، بچوں کو یہ کہنا کہ بھائی تم لوگ یہ گناہ کے کام سنتے رہتے ہو، گانے بازے سنتے رہتے ہو، ان کو کہنا تاکہ بچوں کو یہ تو پتہ چلے کہ کون سا حرام ہے کون سا حلال ہے. ہم لوگ اگر آج اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اس پر تو ٹوکے کہ تم نے ٹیوشن پڑھا کے نہیں پڑھا، اس پر تو ٹوکو کہ تم نے جناب آج اسکول گئے تھے نہیں گئے تھے، اس پر نہ ٹوکو کہ بیٹا کل تم آج تم نے نماز نہیں پڑھی، آج تم نے قرآن نہیں پڑھا، آج تم نے جھوٹ بولا، آج تم نے کسی کو دھوکہ دیا، اس پر ہم نہ ٹوکے تو بتائیے کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کون سا حق ان کا پورا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حکم دیا کہ ہر انسان سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. ہم اپنے بچوں کی اس بارے میں تو ہمیں بڑی فکر ہے کہ بچوں کو اچھے اسکولوں میں داخلہ مل جائے، اچھے کالجوں میں داخلہ مل جائے، ہمارے بچہ اچھی انگلش بولنے لگے، بچے کی بہترین پروناؤنسیشن بن جائے، کوئی تلفظ اس کا ایسا نہ ہو جو کہ انگریزی کے حوالے سے خراب ہو اس کا، اس کے لیے بڑی فکر ہوتی ہے. اسکول جا پہنچتے ہیں لڑنے کے لیے، ڈانٹتے ہیں جھگڑتے ہیں اسکول والوں سے جا کے، لیکن بچہ الحمدللہ سی ڈی بھی پڑھنے آتی ہے، بچے کو نہیں آتی آج کتنے ماں باپ اس کی فکر رکھتے ہیں. کس کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ میرے بچے کا قرآن کریم کا تلفظ صحیح ضابطے کے مطابق ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں فکر، بہت کم لوگ اس کی فکر کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے اس کی فکر؟ اس لیے کہ دین کی اہمیت نہیں ہے دل میں. اہمیت صرف مادیت کی ہے، اہمیت صرف روپے پیسے کی دلوں میں گھس گئی ہے. ہمیں اس بات کی فکر کہ ہمارے بچے نماز پر وقت نماز پڑھیں. حدیث شریف اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کی موت کے بعد جن چیزوں پر انسان کو ثواب پہنچتا رہتا ہے ان میں سے ایک چیز، یعنی انسان مر گیا، ہڈیاں اس کی زمین کے اندر ریزہ ریزہ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود ماں باپ کو ان کا ثواب پہنچتا ہے، ان میں سے ایک عمل وہ ہے کہ جس نے اپنی نیک اولاد چھوڑی. نیک اولاد کو انسان چھوڑ گیا، اس کے مرنے کے بعد بھی نمازیں پڑھتا رہا بچہ، اور وہ اپنے بچوں کو نمازیں پڑھواتا رہا وقت کے اوپر، زکوٰۃ ادا کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا. باپ مر جائے گا، ہڈیاں اس کی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی قبر میں، لیکن جب تک وہ بیٹا اپنے اولاد اپنی اللہ کے احکامات کی پابندی کرے گی، وہ بچہ اپنی اگلی نسل کو سکھائے گا، اس کی اگلی نسل اس سے اگلی نسل کو سکھائے گی. اسی طریقے سے آج ہم تک دین پہنچا، اور دین ہم تک پہنچا کیسے؟ تو اس کے لیے باعث ذخیرہ. لیکن اگر ہم آج اپنے گھروں کے اندر بچوں کو کہنا چھوڑ دیں، ہم فکر چھوڑ دیں کہ ہمارے گھر میں ناچ گانے چل رہے ہیں، ہمارے گھر میں ہر وقت موسیقیاں چل رہی ہیں، ہمارے گھر میں ہر وقت فلموں کا راج ہے، اور بچوں کو نہ نمازوں کا ہوش ہے، نہ بچوں کو قرآن کریم سیدھا پڑھنا آتا ہے، نہ بچوں کو کچھ مسائل کا پتہ ہے، تو یاد رکھیے، ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا. ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا. حسن سلوک کس کو کہتے ہیں اولاد کے ساتھ؟ یاد رکھیے، حسن سلوک وہ ہے کہ اولاد کی ایسی تربیت ہو کہ اولاد دنیا میں بھی سرخرو رہے، آخرت میں بھی سرخرو رہے. یہی تو فرق ہے ایک مسلمان میں اور کافر میں. اگر ہماری اولاد دنیا میں تو بہت سرخرو ہے، اچھے طریقے سے رہتی ہے، لیکن آخرت میں کسی مصیبت کا شکار ہو گئی، تو تنہا، جس طرح ہم یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ہم اگر تفریح میں چلے گئے تو بچوں کے بغیر جائیں گے تو کیا مزہ آئے گا؟ کوئی چیز کھاتے پیتے تو بچے آ جاتے ہیں، اکیلے کیا کھائیں گے پیئیں گے، بچوں کو تو بلا لیں. جنت میں اگر اللہ تعالی نے پہنچا دیا، اولاد بھی جنت میں پہنچی، تو کیا مزہ آئے گا کہ ہماری اولاد تو وہاں گئی ہوئی ہے اور ہم یہاں مزے کر رہے ہیں؟ تو بھائی یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ نہیں. الا کلکم، حدیث شریف میں فرمایا کہ الا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کی نگہبانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے ان کی تربیت کیسی کی اولاد. تو بھائی یہ بڑی ایک توجہ کی بات ہے جو ہم لوگوں کو کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم استغفار کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اپنے رب سے تم توبہ کرو، عہد کرو اس بات کا کہ گناہ دوبارہ نہیں کرو گے. يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، تو تم کو اللہ تعالیٰ بہترین ساز و سامان دے گا، متاع حسن دے گا. متاع حسن کا کیا مطلب ہے؟ ایک تشریح اس کی متاع حسن کی یہ ہے، اچھے ساز و سامان کی یہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کے نتیجے میں انسان کی روزی میں ایسی برکت پیدا ہوتی ہے، ایسی برکت پیدا ہوتی ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے اس میں انسان کی ساری خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں. میرے دادا ہی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مالدار آدمی وہ ہے جس کے پاس نوٹوں کے انبار زیادہ ہو. فرما تو بالکل غلط ہے یہ بات. مالدار انسان وہ ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے روپے پیسے میں برکت دے دی، وہ ہے مالدار. فرمانے کے بعض اوقات زیادہ پیسہ انسان کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا، رنجشوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، دشمنیوں میں مبتلا ہو جاتا، اور بعض اوقات تھوڑا پیسہ انسان کو خوشیاں مہیا کرتا. ایک انسان کے پاس اگر لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے لیکن ہے پریشان، نہ نیند آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، دشمنیاں ہیں، بیماریاں ہیں، کوئی اس کا دشمن کوئی اغوا نہ کر لے. اور ایک انسان وہ ہے جو کماتا تھوڑا ہے، درمیانے درجے کا اس کا گزر بسر ہے، کچھ خواہشیں پوری ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی، لیکن گھر میں ہر وقت ہنسیاں خوشیاں ہیں، بچے بھی خوش ہیں، خود بھی خوش ہے، اور راحت ہے، آرام ہے، نیند صحیح وقت پر آتی ہے، بھوک صحیح وقت پر لگتی ہے، تو فرماتے کون خوش نصیب ہے بتا دو، جس کے پاس دولت زیادہ ہے، جس کے پاس کوئی روپیہ کم ہے لیکن خوشیاں زیادہ ہیں. تو فرماتے کہ ہم لوگوں کی آنکھوں میں پٹیاں بن گئی ہیں، سن کہ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے ایک مفروضہ فرض کر رکھا ہے کہ ہر زیادہ پیسے والا آدمی خوش نصیب ہے، یہ غلط مفروضہ. تو اسی کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو بتائے حسد دیں گے، اگر تم نے استغفار کی تو تمہارے رزق میں اتنی برکتیں ملیں گی، اتنی دولتیں آئیں گی تمہیں کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تھوڑا سامان کافی فرما دیں گے. میں نے عرض کیا کہ متائے حسن کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے پیسے میں اللہ تعالیٰ انسان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے، تھوڑے پیسے میں انسان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور جو چیز انسان کی طاقت سے باہر ہے اس چیز کو کبھی خیال اور خواہش دل میں پیدا نہ ہو. یہ معمولی بات نہیں، ایک آدمی ہے، یہ حلال رزق کی برکت ہوتی ہے. حلال آمدنی کی برکت یہ ہے کہ جو چیز انسان کو مل جاتی ہے اس کے آمدنی میں اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے، اور جو اس کی قدرت سے باہر ہے اس کا خیال بھی دل میں نہیں آتا، خواہش بھی دل میں آتی. بس ٹھیک ہے، وہی جس کا دل غنی ہے وہی سب سے بڑا غنی ہے بھائی. اسی کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم استغفار کرو اپنے رب سے، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو بہترین ساز و سامان دیں گے دنیا میں. کیا ساز و سامان ہے؟ کہ انسان خوش اور اطمینان کے ساتھ رہے. اصل جس کو کہا جائے کہ اصل دولت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قلب کا سکون عطا فرما دے. قلب کا سکون، قلب کا استغنا اتنی بڑی دولت ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان اربوں روپے سے نہیں کما سکتا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفۃ القرآن میں لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا، ہم موسیقی کیسے چھوڑ دیں؟ فرماتے ہیں موسیقی روح کی غذا کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیقی کو حرام قرار دیا، موسیقی حرام ہے، موسیقی کبھی روح کی غذا نہیں ہو سکتی. فرمایا کہ روح کی غذا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کا ذکر انسان کے دل کو سکون پہنچاتا. تو یہ توبہ کی سب سے بڑی جو خاصیت بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سامان تمہارے لیے کافی فرما دے گا اور تم سکون سے رہو گے. جو چیز تمہاری طاقت سے باہر اس کا تمہیں کبھی خواہی بھی نہیں ہونے گی. الا اجل مسمہ، ایک مقررہ مدت تک کے لیے. وہ مقررہ مدت کون سی ہے؟ وہ موت ہے. وہ یوتک الذی فضل فضلا، اللہ تعالیٰ ہر فضل والے کو، ہر اچھا عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا بدلہ دیتا ہے. یعنی کوئی کام دنیا میں انسان نیک، ایسا کوئی کام نہیں ہوتا کہ انسان دنیا میں نیک کام کرے اور اس کا بدلہ نہ ملے. بدلہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا دیتا ہے. جیسا میں نے پچھلے اتوار کو بھی یہ بات عرض کی تھی کہ البتہ اتنی بات ہوتی ہے کسی کے نیک عمل تھوڑا سا بہت وزن رکھتا ہے اور کسی کا بڑا عمل بھی وزن نہیں رکھتا. اور وہ بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اخلاص ہوتا ہے انسان کے اعمال میں، کہ جتنا اخلاص ہوگا اتنا اس کا ثواب زیادہ ہوگا. اور ایک یہ ہے کہ طریقہ سنت کے مطابق ہو، سنت کے خلاف نہ ہو، اپنی طرف سے من گھڑت طریقے نہ ہو کہ صاحب یوں کر لیں اور ایسا کر لیں. نہیں، سنت نے جو طریقہ بیان کیا اس کے مطابق چلو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر فضل والے کو، ہر انسان کے اچھے عمل کا بدلہ ہم اس کو دیتے ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا، فرمایا کہ اور اگر تم لوگ پیٹھ پھیرتے ہو میرے احکامات سے، میرے احکامات کو اگر تم لوگ مانتے نہیں، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو میں تم کو ڈراتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب سے جو روز قیامت کا ہے. فرماتے تم میرے احکامات کو اگر نہیں مانتے، میرے سے تم گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، میرے سامنے تم لوگ سجدہ ریز نہیں ہوتے، تو پھر یاد رکھو ایک بڑے دن کا عذاب آنے والا. وہ عذاب تم کو ایسا پکڑے گا، وہ عذاب تم کو ایسا گرفتار کرے گا کہ تمہیں سارے اپنے کیے بھرے کی سزا مل جائے گی. ان اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹنا ہے. تم بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں مجھ کو دولت مل گئی، دنیا میں مجھ کو عہدے مل گئے، ہمارے پوچھنے والے پیدا ہو گئے، ہم یہ بن گئے اور ہم وہ بن گئے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ جائیں گے؟ فرماتے ہیں ان اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی ذرہ کوئی ریزہ باہر نہیں. بس انہی آیات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اذان کا بھی وقت ہو رہا ہے، جو حضرات وضو کرنا چاہے وضو فرما لیں. دعا فرما لیں. اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ بارک علی محمد وعلی آل محمد. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو حق طرح کی عافیت عطا فرما. ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید رحمۃ اللہ.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
خالق جن
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com